السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہم لوگ اللہ کے فضل سے ہفتہ وار مجلس میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے نافع بنائے ہم سب کے لیے, ہم سب مجبور ہیں, بے بس ہیں اور صفر ہیں ہر لحاظ سے, علم اور عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين, فيها يفرق كل أمر حكيم, أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. یہ سورۃ الدخان کی شروع کی آیات ہے اور ترجمہ یوں ہے, حامیم اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم. قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو اتارا. کہاں سے اتارا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا, ایک برکت والی رات میں اتارا, اور ہم آگاہ کرنے والے تھے, یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ خیر و شر کی اطلاع کرنے, اور اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. یعنی سال بھر کے معاملات میں کہ سبھی باحکمت ہیں, جس طور پر اللہ کو کرنا منظور ہو اسی طریقے کو متعین کر کے اور ان کی اطلاع فرشتے جو کارکن ہیں ان کو کر کے ان کے سپرد کام کر دیے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ ہے بہت ہی اہم کاموں میں سب سے اہم کام قرآن کا نزول تھا, اس لیے اس کا نزول بھی اسی شب میں ہوا. تو یہ جو کتاب ہے برکت والی یعنی کلام پاک, اس کو اس رات میں نازل کیا گیا ہے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس رات میں تمام اہم کام طے پاتے ہیں. یہ جو کلام پاک ہے اس کا نزول دو طرح سے ہوا ہے. ایک تو تدریجاً 23 سال میں نزول ہوا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا اور 23 سال میں مکمل ہو. تو جس نزول کے بارے میں اس آیت میں ہے, ظاہر ہے کہ یہ وہ تدریجاً تو ہے نہیں, یہ تو ایک رات میں ہوا ہے, دفتن ہوا ہے. تو یہ جو نزول ہوا ہے یہ بھی اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک میں تو حکم ہوا کہ یہ نزول کیا جائے اور دوسرے میں نزول ہوا. تو اس آیت کی تفسیر میں تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے, ہمیں تو حکم سے مطلب ہے, لیکن اس آیت میں جو رات ہے یہ شب قدر ہے یا شب برات ہے, قدرہویں شب جو آنے والی ہے یہ مراد یا شب قدر ہے, اس میں مفسرین نے کلام کیا ہے اور مشہور قول یہی ہے کہ یہ شب قدر مراد ہے اس سے. لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے. اب میں اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد احادیث, تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ رات جو آ رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے. ہمارے اہل اللہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں جہل اللہ جتنے گزرے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں انہوں نے اس راہ کا بڑا ہمیشہ اہتمام کیا اور اس کو تکوینی امور سے متعلق سمجھا ہے. اور دونوں طرح کی تفسیر اس کی آئی ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر تو وہ ہے جو مشہور ہے کہ یہ شب قدر ہے, اور دوسری تفسیر یہ بھی کی ہے بعض نے کہ حق تعالیٰ قسم کھا کر اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کتاب کو نازل کیا کہ ہم نے مطلب شعبان والی رات مراد ہے, اور اس رات کی یہ شان ہے کہ اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی ہر امر حکمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے, ان تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. یہ اس آیت میں خاص بات ہے. اور چھوٹے امور وہ بھی اسی کے تحت آ جاتے ہیں بڑے امور کے تحت. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا استدلال کہ یہ شب برات کی فضیلت اس آیت ہی پہ منحصر نہیں ہے بلکہ احادیث میں ہے. تو احادیث میں تو بہت واضح ہے, ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 15ویں شعبان جو ہے وہ بہت برکت والی رات ہے. اور یہ جو بھی جو ہے تفسیر کا نقطہ جو ہے یہ صرف تفسیر کی حد تک ہے, علمی ہے کہ اس رات سے شب برات مراد ہے یا نہیں اس پر ہے اختلاف یا اس پر ہے اتفاق. یہ مراد نہیں ہے کہ شب برات ہی نہیں ہے, شب برات تو احادیث سے بالکل ثابت ہے. صرف یہ ایک چیز ہے کہ یہ جو آیت پڑھی گئی سورۃ الطوفان کی کیا اس سے شب برات مراد ہے یا شب قدر مراد ہے. جتنا اب یہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں شب برات مراد نہیں شب قدر مراد ہے, اور بعد نے لکھا ہے ایسا بھی ہے کہ وہ لکھا ہے کہ شب برات ہی مراد ہے. تو اس سے تو چاہے تفسیر کچھ بھی کی جائے شب برات تو اپنی جگہ پہ نہیں. صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت سے کون سی رات مراد ہے اس کے اوپر ہے اختلاف, اس لیے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے حقیقتا شب برات ہی مراد ہے. لکھتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آیت جو ہے اس میں احتمال ہے کہ شب برات مراد ہے, تو اس میں یہ نزول ہوا جو دفعتن عرش سے آسمان دنیا کی طرف ہوا, اور پھر شب شعبان میں یعنی 15ویں شب میں تو یہ نزول تجویز کیا گیا یعنی اللہ میں کا حکم ہوا کہ ایسا کیا جائے گا. اور چونکہ شب قدر قریب ہی تھی, 15 رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے, تو شب قدر میں اس کا وقوع ہو گیا. اس تفسیر سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے ہمارا, ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ ہم کریں کیا, بلکہ فضائل اس کے کیا ہیں اس رات کے تاکہ ہم بھی کچھ کر سکیں. لکھا ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باقی میری تقریر اس آیت پر مبنی نہیں, اس تقریر کی بنا جو ہے وہ احادیث صریحہ ہیں, صاف صاف احادیث. چنانچہ حدیث میں اس سب کی نسبت ہے سومو انہا رہا وقومو نہیں رہا, اس رات میں قیام کرو یہ نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو. دوسری احادیث سے اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ مقصود یعنی فضل و برکت اس رات کی ثابت ہوتی ہے. تو اس زمانے کو کوئی خاص خصوصیت ضرور حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق. مطلب یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. اصل میں شعبان جو ہے ایک عجیب مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع بھی نہیں ہوا ہے, لیکن شعبان میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. یعنی شعبان رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں شعبان میں اضافہ ہو جاتا تھا. صرف اس کا روزہ ایک پندرہویں شعبان کا نہیں بلکہ پورے شعبان میں روزے کثرت سے رکھتے تھے, اور اس فکر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے شعبان کی 15ویں رات اور اس دن کے روزے کی ترغیب دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے شروع ہوتے ہی شعبان کے شروع ہوتے ہی عبادات میں ان کے غیر معمولی تبدیلی نظر آتی, جس کا اندازہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا. صحیح مسلم کی حدیث شریف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو بعض علماء نے مسنون قرار دیا ہے. بس شب برات ایک زمانہ ہے, اس میں فضیلت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور محض تکوینی واقعات اس زمانے کے متعلق کر دیا. مثلا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے, اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے. ان واقعات کے تعلق کی وجہ سے اس وقت میں اور فضیلت پیدا ہو گئی, اور ان واقعات تکوینیت اس کے ساتھ یہ حکم بھی متعلق کر دیا کہ تم اس میں عبادت کرو. بس یہ شبہ رفع ہو گیا اور اس کی فضیلت ثابت ہو گئی, اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس رات میں پہلے سے فضیلت ہے, تبھی اس رات میں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں عبادت کرو اور اس کے بعد روزہ رکھو. ایک حدیث میں آیا ہے کہ 15 شعبان کی یہ فضیلت ہے کہ بندوں کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں یعنی قبول کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں تمہارے رزق بانٹے جاتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سال کے اندر اندر پیدا ہونے والے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں وہ فرشتوں کو بدلہ دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث شریف ہے, یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں مضمون پڑھ کے سنا رہا ہوں, احادیث بھی پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ, اور لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے جو ضعیف ہے, موضوع نہیں ہے. تو ان میں اور گڑھی ہوئی حدیث میں بہت فرق ہوتا ہے. گڑھی ہوئی حدیثیں تو ہیں ہی نہیں, ان کو تو کوئی خاطر نہیں لاتا, وہ تو کتابوں میں نہیں. فرماتے ہیں اگر یہ روایت قوی نہیں لیکن حدیث شریف ہے کہ عالم غیب میں ایک درخت ہے اور اس میں پتے ہیں, تو جو شخص اس سال میں مرنے والا ہوتا ہے تو اس کا ایک پتا جس کا تعلق اس شخص ہے اس درخت میں لگا ہوا ہے, وہ اس درخت کا پتا وہ والا گر جاتا ہے. فرمایا میں نے ایک بچی کے سامنے یہ روایت بیان کی جو میرے گھر میں کی شاگرد ہے, یعنی ان کے گھر سے وہ پڑھا کرتی تھی خرام پر, اور ماشاء اللہ اب وہ بال بچوں والی ہے, تو ہر سال شب برات سے پہلے اس کا خط آتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا پتا نہ گرے اس درخت سے. بھلا میری اس دعا سے کیا ہوتا ہے, جو ہونا ہوگا تو وہ تو ہو ہی گا مگر دعا کرنے میں مذائقہ نہیں. اتنا مضمون صحاح کی روایت میں ہے کہ اس سال جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ تجویز کر دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور خاص طور پر صبح صادق تک, اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں, کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں, اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں استغفار کی طرف متوجہ فرمانے کے ساتھ رزق کی طرف متوجہ فرمانے کا اہتمام فرمایا, اس لیے کہ لوگوں کو گمان ہے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت سے رزق کم ملتا ہے نعوذ باللہ. تو اس حدیث میں اس کو رد کر دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں, اور ساتھ ہی کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں. تو اس حدیث میں تقدیم استغفار یعنی استغفار کو پہلے لانا اور استرزاق یعنی رزق دینے کو بعد میں لانا, اس سے معلوم ہوا کہ استغفار اور معاصی سے پاک ہونا کہ اطاعت کی ایک فرض ہے, اس کو برکت رزق میں دخل ہے. اس سے ثابت ہو کہ اگر تم کو رزق زیادہ چاہیے تو تم تمام گناہوں سے پاک ہو اور استغفار کرو. شب برات کے بارے میں یہ تو میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً بیان فرمایا. بہت سی احادیث ہیں جس میں اس رات کی بہت زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان احادیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کن باتوں کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, اور یہی سب سے اہم ہے. اس رات کے آنے سے پہلے ان باتوں کی اصلاح ہو جائے تاکہ اس رات کی برکات ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, 10 صحابہ سے شب برات کی فضیلت کی روایات ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف, اب آسمان دنیا کی طرف توجہ ان کی یا نزول ان کی شان کے مطابق ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. لیکن اس رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں, اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صحیح, کتنی اہم رات ہو گئی. اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ہم لوگ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں تو ہمیں مغفرت درکار نہیں ہے, تو یہ رات کا جو موقع مل رہا ہے اس کو چھوڑنے کا ہے. اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے دو آدمیوں, ایک شرک کرنے والے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض کینا. یہ ہے وقت دل صاف کرنے کا. ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس رات میں سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے, یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض. اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں, رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں, اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والے کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں دل کو تو صاف کرنا ہے, بغض نکالنا ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں, یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والے. اور ایک اور حدیث شریف ہے, یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں سوائے دو شخصوں کے, باقی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں, ایک کینہ ور کی اور دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی. اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں. اس وقت جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اس کی شان کے مطابق ملتا ہے, سوائے دو کے, بدکار عورت کے اور مشرک کے. یہ اپنی اعمالیوں کے سبب اللہ کی عطا سے محروم رہتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ جو عمل ہمیں ٹھیک کرنے, صرف سے تو بچ نہیں ہے, اس کے لیے عقائد ٹھیک کر, کسی میں قدرت نہیں, کسی میں کوئی قدرت نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے. سب عقیدہ نکالو دماغ سے, خناس بھر گیا ہے دماغ, بالکل غلط ہے, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. کیوں شرک میں جاتے ہو؟ کیوں عملیات وغیرہ کی طرف جاتے ہو؟ سب شرک ہے اس طرح کی عملیات جو عقیدے کو ہی خراب کر. اور بدکار عورت, اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی, کسی نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, دونوں آنکھوں کا زنا فرمایا. پتہ چلا کہ اس رات میں اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے, اس رات سے پہلی توبہ کر لینی چاہیے, کیونکہ نامحرم کو دیکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعنت ہے دیکھنے والے پہ بھی اور دکھانے والے پہ بھی, تو اس کا اہتمام ضروری ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں, اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں, اور اس رات میں سب بندوں کے سارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے. یعنی اس کا یہ ہے کام نازل ہوتے ہیں اس رات میں, کیونکہ دفتن تو روزی ساری نازل نہیں ہو سکتی, اللہ یا کوئی ڈبل روٹی اور چاول اور دودھ اور مکھن تو نہیں نازل فرمائیں گے اس وقت, ایک احکام نازل ہو جاتے ہیں. حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی پندرہویں رات ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مرنے والوں کا نام اپنی فہرست سے مٹا دیتا ہے، اور کوئی شخص ظلم، تجارت اور کوئی عورتوں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا نام ہی زندوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے، اب وہ مرنے والا ہے، حالانکہ وہ ابھی نکاح کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. شب قدر کے بعد کوئی رات اس سے افضل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما کر ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے تین لوگوں کے: مشرک، شرک کرنے والا، کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، اور قطع رحمی کرنے والا، رشتے داروں سے تعلقات توڑنے والا. یہ اتنا رواج عام ہو گیا ہے، جس کو دیکھیے رشتے داروں سے، بھائی رشتے داروں سے تعلق کا اتنا زیادہ حکم ہے، اور حدیث شریف میں تو ہی کلام پاک میں کتنا زیادہ حکم ہے. اولئک هم الخاسرون، فرمائے جو ہے نا خاسرون میں سے ہیں، جو ان رشتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں. اور ایک اور حدیث شریف، میری کتنی حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی پندرہویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی. قبیلہ کلب، قبیلہ اتنا بڑا، ہر شخص کا ریوڑ اور بکریاں اور ان بکریوں کے بال، اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے. مگر اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کو اور کینہ ور کو، کینہ رکھنے والے کو، اور رشتے ناطے توڑنے والے کو، اور پیجامہ یا شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والوں کو، اور ماں باپ کے نافرمان کو، اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرماتے. اور حضرت عثمان بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ثواب کی امید سے عیدین کی راتوں میں قیام کیا تو اس کا دل اس وحشت والے دن زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ پانچ راتوں میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات، اور شعبان کی پندرہویں رات. تو یہ تو کتنی احادیث ہیں جس سے فضائل ثابت ہوتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا اشکال ہی نہیں ہے. لیکن ان احادیث سے یہ ضرور ظاہر ہو گیا کہ مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، کسی بھی مسلمان سے کینہ رکھنے والا، شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اور ناحق قتل کرنے والا تو خیر ہے ہی، لیکن ناحق قتل کرنے والے کی تائید کرنا یا اس کا ساتھ دینا، یہ بھی انہی میں وہ ہے. ایک حدیث شریف لکھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر مغرب میں قتل ہو اور مشرق میں، یعنی اتنا دور، بہت دور، یعنی وہ شخص پر راضی ہو ناحق قتل ہو تو اس کو قتل کا گناہ ہوتا ہے. یہ جو ہے ہم اپنے ہم زبان لوگوں کی حمایت کریں یا اپنے قبیلے کے لوگوں کی حمایت کریں، چاہے ناحق قتل والے ہوں، یہ جائز نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے. اور زنا اور قطع تعلق کرنے والا اور شلوار تحمد وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رٹکانے والا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن اصل جو حکم اس کے پیچھے ہے وہ ہے تکبر. تکبر ہے کہ نیچے لٹکا کے چلتا ہے، تو تکبر کی کوئی صورت ہوگی وہ سب اس میں شامل ہے. اور والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا. اور بڑے بڑے حضرات نے ہمیشہ، بڑے بڑے علماء نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے. باقی اس رات کی صرف اتنی اصل ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بحث زیور میں لکھتے ہیں کہ شب برات کی بس اتنی اصل ہے کہ پندرہویں رات اور پندرہواں دن اس مہینے کا بزرگی اور برکت والا ہے، اور رات میں اس میں عبادت کرو، دعائیں مانگو اور دن میں روزہ رکھو. کفایت المفتی فتوی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب ایک افضل رات ہے. بلکہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے 3 واعظ شب برات کے بارے میں، یہ جو مجموعہ ہے ان کا، تالیفات اشرفیہ والوں کا، ان کا جو مجموعہ ہے، مجموعہ کون سا ہے میں دیکھ رہا تھا، یہ مجموعہ 7 جلد 7، اس میں 3 واعظ شعبان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. کتنی اہمیت دی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہی نہیں اسی میں سے ایک واعظ میں، کہ جو روزہ ہے 15 شعبان کا، اس کی حکمت سمجھیے. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ رمضان کے نمونے کے لیے مسنون فرمایا ہے، تاکہ رمضان سے وحشت و ہیبت نہ ہو کہ نہ معلوم کیسا روزہ ہو اور کیا حال ہوگا. اس لیے آپ نے 15 شعبان کا روزہ مقرر فرما دیا کہ اس دن کا روزہ رکھ کر دیکھ لو. چونکہ ایک ہی روزہ ہے اس سے ہمت آسانی سے ہو جاتی ہے، جب وہ پورا ہو گیا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بس رمضان کا روزہ بھی ایسا ہی ہوگا. اور اس تاریخ میں رات کی عبادت تراویح کی جگہ پہ ہے، کہ تراویح میں اب اس پورے رمضان پڑھنا ہے تو کچھ عبادت اس میں کر لی تو پتہ چل جائے گا کہ رات میں کچھ عبادت کرنا مشکل نہیں. اگر کبھی یہ جو کینے والا معاملہ ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی شب برات کی واعظ میں، کہ کینہ بہت بری چیز ہے. مسلمان کو چاہیے کہ ہرگز کینہ نہ رکھے، اور کبھی کسی عارض کے سبب طبیعت پر کچھ اثر ہو جاوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد لگا دی. اب کسی سے ہو جاتا ہے ایسی بات کسی نے کر دی کہ دل برا ہو گیا تو بات چیت بند کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگا دی کہ 3 دن کے بعد اس کو ختم کر دے، دل صاف کر دے اور بات شروع کر دے. فرماتے ہیں سبحان اللہ، شریعت نے کتنا ضعیفوں کی طبیعت کا لحاظ فرمایا، ورنہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب کینہ ایسی بری چیز ہے تو ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ بھی کینہ رکھنے کی اجازت نہ دی جاتی، مگر شریعت نے ہر جگہ ہماری طبیعت کی رعایت کی. دیکھا کہ یہ تو ضعیف ہے، اگر ان کو کہا کہ جائے کہ بھائی ایک منٹ بھی کینہ نہیں رکھنا تو یہ تو مشکل میں پڑ جائیں گے. یہ دین میں آسانی ہے، وہ چونکہ سلسلہ چل رہا تھا دین میں آسانی کا، دین آسان ہے اس لیے فوراً کینہ نکالنا چونکہ بندوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے اپنے بندوں کی اس تکلیف کو نظر فرما کر 3 دن تک اجازت دے دی کہ 3 دن تک تم رنج رکھو، اگر کسی وجہ سے تو معذور ہو. اس مدت کے اندر تمہارا جوش ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد بھی جوش ختم نہ ہو تو معلوم ہوا کہ نفس کی کیا ہے، خباثت اور شرارت لکھا ہے. 3 دن کے اندر اگر آپ کا غصہ نہیں جاتا، بعض شوہروں میں مجھے افسوس ہوتا ہے، 3 دار ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، بہت دین کی باتیں، بیوی سے بات چیت بند کی اور ہفتوں بند ہیں، کیا بدتمیزی کی بات ہے. میں کہوں بدتمیزی، لیکن حکیم الامت کیا فرماتے ہیں کہ 3 دن کے اندر بھی انقباض آپ کا ختم نہیں ہو رہا تو نفس کی خباثت اور شرارت ہے. اب بھی پتہ نہیں چلا آپ نے عیب کا کہ کتنی خباثت اور کتنی شرارت ہے ہمارے اندر. اگر واقعی وہ طبعی جوش ہوتا، خباثت کی وجہ سے نہ ہوتا، تو 1 دن رہتا، 2 دن رہتا، 3 دن رہتا. جب 3 دن اور 3 رات میں بھی ختم نہ ہوا تو وہ جوش اب طبعی نہیں ہے جس کی اجازت دی گئی تھی. کیونکہ اس درمیان آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حمام بھی جا رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں، اندر بھی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا انقباض ختم نہیں ہوا. حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کو حلال اور جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن اور 3 رات سے زیادہ چھوڑ دے. بھائی کا لفظ شفقت کے لیے فرمایا کہ بھائی کو لائق نہیں کہ بھائی کو چھوڑ دے، تاکہ بھائی کہنے سے اس حدیث شریف پہ عمل ہونا آسان ہو جائے. ہاں اگر 3 دن تک منہ پھلاتا ہے، پھلاتے ہو تو پھلاتے رہو، اس کی اجازت دی ہے. وہ بہتر یہی ہے کہ بالکل ہی کینہ نہ رکھے. اور یہ جو تین دن کی اجازت ہے اس میں ایک قید ہے کہ یہ جو معاملات ہیں دنیاوی معاملات کی اگر کوئی کسی بددین سے اس کی بددینی کی وجہ سے چھوڑ دے اسے اور وہ فاسق ہمیشہ بددین رہے اور وہ اس کو چھوڑے رہے تو اس کی اجازت ہے بلکہ ثواب ہوگا اور بلکہ بعض موقع پر واجب ہے. یہ جو ہے اس لیے ہے کہ ہم اپنے جو لوگ بددین نہیں فاسق نہیں رشتے دار ہیں دوست ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں بعض بدعات ہیں اور بعض کھلی معصیتیں ہیں گناہ ہیں اور بعض مستحبات ہیں. مستحب جو ہے وہ تو اس شب کے متعلق وہی ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے, وہ ہے صوموا نهارها وقوموا ليلها, کہ اس کے دن میں روزہ رکھو اور رات میں شب بیداری کرو. اور ایک فعلی حدیث میں, یہ حدیث تو قولی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا, اور ایک فعلی حدیث ہے یعنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے لیکن قول نہیں, وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں قبرستان ہے وہاں تشریف لیں گے اور وہاں مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے وہ کہا کہ وہاں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کریں, وہاں جا کر دعائے مغفرت. یہ روایت ترمذی اور نسائی میں ہے. تو یہ تو ثابت ہے حدیث کہ اس رات میں مردوں کو استغفار, مردوں کے لیے استغفار کرنا ثابت ہے. باقی بدعات جو اس رات میں کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے گئے تھے کہ تن تنہا گئے تھے, کوئی چراغ وغیرہ لے کر نہیں گئے تھے. آج کل تو خیر اب پاکستان میں بہت ہی رونق ہو جاتی ہے, چپ چاپ سے اٹھ کے جائیں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور نہ جا سکے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نہ کرنے سے کوئی گناہ ہو, بلکہ یہ بات بہت اہم ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ رات کی عبادت اور روزہ دونوں مستحب ہیں, اس کے لیے کسی واجب کو نہیں چھوڑا جائے. یہ سمجھ کر کہ یہ رات جو ہے لیکن بہت بہت برکت والی. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ میں لکھتے ہیں کہ یہ رات شب برات یعنی رمی شعبان کی جو آنے والی ہے یہ بھی بہت قابل قدر ہے, اس سے محروم نہ رہنا چاہیے. یہ رات بہت قابل قدر ہے اس سے محروم نہ رہنا چاہیے. اور وہ فارسی کا شعر لکھا ہے کہ تو جو ہے خواجہ چ پرسی زشب قدر نشانی, تو نشانی پوچھتا ہے کہ شب قدر کی نشانی, ارے ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی, ارے ہر رات شب قدر ہے اگر تو قدر جانتا ہوتا, رات کی قدر جانتا ہوتا تو تیرے لیے ہر رات شب قدر ہے. صاحب ہو ہر روز یہ نعمت ہے اور ہر رات دولت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر روز نصف شب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دنیا ہمارا گھر ہے اور زمین فرش ہے اور گویا آسمان اول دنیا کی چھت ہے, اور چھت جو ہے وہ گھر کا حصہ ہوتی ہے, تو گویا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں تشریف لے آتے ہیں اور ہم کو یہ شرف نصیب ہو جاتا ہے. غرض شہنشاہ ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور وہ متوجہ ہیں اور وعدے فرماتے ہیں. اور ایک اور لطف دیکھیے, اگر ہم کسی دوست کے دروازے پر جائیں, خصوصاً اگر شیخ مرید کے دروازے پر جائے اور اگر وہ سوتے ہوئے ہوں تو وہ یہی کہیں گے کہ ایسا بھی کیا سونا کہ ہمارے آنے کا بھی کچھ خیال نہیں کیا, بلکہ اس پہ وہ 50 جرم قائم کر دیں گے کہ ایسا بے وفا ہے, میرے آنے کے باوجود سوتا رہا, کیسا بے حصہ ہے, جے کھایا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے. خصوصاً اگر پہلے سے بتا بھی دیا ہو کہ بھائی ہم تمہارے گھر آدھی رات کے بعد آئیں گے تو اس صورت میں بتائیے کیا ہوگا, یہی کہا جائے گا بڑا بے حص ہے, بڑا بے وفا ہے. لیکن ہمارے اہل اللہ کا یہ حال نہیں کہ ہم اس کو شیخ آئے تو ایسی ان کو شکایت کریں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کی قدموں کی زیارت کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں, بجائے اس کے کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے. تو خیر ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم حقوق وہمیہ کی کمی پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں, تو وہمی سے حق ہے کہ ہم اگر آپ تمہارے گھر رات کو آ جائیں 2 بجے تو تم سو نہیں اس وقت, لیکن اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ روز تشریف لاتے ہیں. پڑھا سبحان اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ان کے حقوق ہم پر واقعی ہیں مگر آپ کی تشریف آوری کی خبر بھی ہم کو ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم دیکھو ہر رات تمہارے گھر آتے ہیں یعنی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر ہم کو وہ سوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ناراض نہیں ہوتے اور یہ فرماتے ہیں اللہ میاں یہ بندہ ہے میرا ایک مستحبی جو طلب کیا ہے اس کو سونے دو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہم اللہ تعالیٰ ہم پہ بے مروتی کا الزام نہیں دیتے. کیا ٹھکانا ہے اس عنایت کا مقتضا تو یہ تھا کہ ہم سب کچھ کرتے اس واسطے کہ جو آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو اس کے سامنے تو پگھل ہی جانا چاہیے. دیکھیے یہ ایک عجیب خصوصیت بتائی ہم سب کے لیے جو آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو. لیکن ہم سب گناہ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ ابھی گناہ کرنے والا ہے ان کے ہمارے رشتے دار سے ہمارے بلکہ ہم ظلم. وہ ایک بات بڑی اچھی کہہ گئے جو میرے ذہن سے نکلتی نہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے اور مریضوں کو بہت دیکھتے تھے. دیکھیے ایک شخص نے قتل کیا اس نے قتل کر کے وہ بھاگا اور گھر میں پہنچ گیا تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور طرح چیزیں کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کو کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کیسی شان ہے. تو اس اب دیکھ لیکن سبق کی بات ہے کہ جو آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو اس کے سامنے تو پکڑا جانا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ آقا ایسا ہی ہونا چاہیے جہاں ہمیں حاکم کا درجہ ملا ہے ہر وقت حکم نہیں چلانا چاہیے. تو گویا ہر شب شب قدر اس معنی کر ہے کہ حق سبحانہ وتعالی ہر روز ہماری طرف متوجہ ہے رحمت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جو رات آنے والی ہے 15 شعبان کی اس کے تو خاص فضائل آئے ہیں. اس معنی کر اس کو مبارک کہنا درست ہے. وہ احادیث میں مبارک کا لفظ نہیں آیا لیکن قرآن میں اگرچہ آیا ہے لیکن یہ تفسیر قرآن کی خود محتمل ہے یعنی احتمال ہے یقینی نہیں ہے کیونکہ شب قدر کی تفسیر بھی مشہور ہے. مگر یہ احتمال اس لقب میں مضر نہیں کیونکہ برکت کی حقیقت کثرت نفع ہے اور وہ اس رات میں حاصل ہے. بس احادیث میں جو فضائل اس رات کے مذکور ہوئے ہیں جب ان سے کثیر النفع ہونا معلوم ہو جاتا ہے تو اس لیے اس رات کو مبارک کہنا صحیح ہے حکیم الامت کے الفاظ. وہ مبارک کا لفظ اس کے لیے حدیث شریف میں وارد نہ ہوا. برکت بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک دینی اور ایک دنیاوی. تو اس میں جو ہے دونوں برکتیں چنانچہ آیت میں ارشاد ہے کہ یہ جو رات ہے اس میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں نماز روزہ ہی نہیں بلکہ دنیاوی امور بھی شامل ہیں. مثلاً کہ کس کھیت میں کتنا پیدا ہوگا کسی کتنی ترقی ہوگی کتنا پانی برسے گا سب شامل ہے. اور دوسری برکت دینی ہے جو احادیث شریف میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. یہ خصوصیت اس رات میں بڑھی ہوئی ہے یعنی اور راتوں میں تو پچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے آخری شب میں نزول ہوتا ہے اور اس رات میں شروع شب سے ہی اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اور یہ بھی وجوہ برکت میں سے ایک وجہ ہے. برکت اس کی قدر وہ کرے گا جس کے دل میں محبت ہو اللہ کی. اس کو اس رات کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہوگا. سچی بات ہے محبت کا دعویٰ اور اس رات میں یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور بیہودہ خبریں اور غصہ اور غیبت اور نامحرموں سے بات چیت اور نامحرموں کو دیکھنا اور عورتوں کا باہر نکلنا انا للہ و انا الیہ راجعون. جس میں مادہ محبت کا ہو اس کو اس رات کا ایک ایک لمحہ غنیمت معلوم ہوگا. وہ تو محبوب کی طرف سے 5 منٹ بڑھا دینے کو بھی بہت غنیمت سمجھے گا. اور یہاں 2/3 رات بڑھا دی گئی کہ عام راتوں میں 1/3 اس میں تھی پوری رات. اب یہ بات قابل غور ہے کہ کس حصے شب میں جاگنا زیادہ افضل ہے. لیکن خیر یہ اب اتنا وقت نہیں رہا لیکن کل اتوار ہے شاید کچھ بچی ہوئی باتیں ہوں گی تو کل عرض کر دیں گے. لیکن ایک بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز مستحب ہے اس لیے کسی واجب کو فوت نہیں ہونے دینا. اگر کسی کو ملازمت کرنی ہے اور رات بھر جاگتا ہے اور پھر ملازمت کے حقوق ادا نہیں کر سکا تو یہ جائز نہیں. اور ایک اور بات ہے کہ جو شریعت کے لحاظ سے جو رات ہے اسی رات میں برکت ہو. مثلا سعودی عرب میں اتوار کے بعد جو رات ہے اتوار اور پیر کے درمیان کی رات ہے یہ ہمارے علماء نے بتایا کہ یہ چاند کے لحاظ سے یہ 15 شب اور پیر کا روزہ ہے. یہاں کے لحاظ سے یہی ہے. پاکستان کے لحاظ سے وہاں جو اس طرح سے چاند کو دیکھا گیا ہے وہ ممکن ہے کہ ایک دن بعد ہو. جو بھی وہاں شریعت کے حساب سے جس تاریخ کا حکم ہوگا اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ سب برکتیں نازل فرمائے. تو ہمیں شریعت کے مطابق ہر چیز کو کرنا ہوگا. تو یہ دو باتیں اہم تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس رات کچھ تو ہو جائے، کم سے کم گناہ تو نہ ہو، اور گناہ کے ارادوں کو سب سے اہم تو گناہ کے ارادے ہیں، واللہ گناہ کے ارادوں کے ساتھ اس رات میں بہت بری بات ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں حاضر ہوں کہ یا اللہ ہم نافرمانی کریں گے آپ کی، توبہ کی اس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی.
إنه هو السميع العليم.